أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل الله إن الله يحب المتوكلين. اس آیت کی تلاوت میں نے اس لیے کی ہے کہ آج کل جو مارچ اپریل کا موسم ہے اس میں جماعت عالمگیر میں کثرت سے مجالس شورا منعقد کی جاتی ہیں, بعض مجبوریوں کی وجہ سے تاخیر سے بھی کرتے ہیں, مگر یہ وہ موسم ہے جس میں اکثر مجالس شورا کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ جو ادارہ ہے سب دنیا میں مستحکم ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. زیادہ سے زیادہ ہماری کوشش ہے کہ بڑے بڑے ملکوں کے علاوہ چھوٹے ملکوں میں بھی نظام شورا قائم کیا جائے, کیونکہ یہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ مشورہ کیا کرتے تھے. حالانکہ اگر انسانوں میں سے کسی کو سب سے کم مشورے کی ضرورت ہے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی, کیونکہ خدا آپ کا نگہبان تھا, خدا آپ کی ہدایت فرمایا کرتا تھا, اور اس کے باوجود مشورہ کرنا آپ کی ایک سنت تھی جسے کبھی بھی آپ نے ترک نہیں کیا. تو عملاً مجالس شورا کا انعقاد اس زمانے میں تو تقریباً ہر روز ہی ہوا کرتا تھا, یعنی جس سے بھی رسول اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے اس سے مشورہ کر لیا کرتے تھے. اس کو باقاعدہ انسٹیٹیوشن بنا کر ایک سنت کے طور پر جماعت احمدیہ میں رائج کیا گیا ہے, اور ایک مرکزی بات جو بنیادی بات ہے وہ میں بتانی چاہتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فائزہ اعظم تھا فتوکل اللہ, کہ مشورہ تو کرنا ہے اس لیے کہ تیری بات, تیرے وجود, تیری ہر چیز سے محبت کرتے ہیں اور تیرا نرم دل ہے بہت اور تیری طرف جھکے رہتے ہیں, تو مشورے سے ان کو ایمانی تقویت نصیب ہوتی ہے. لیکن فیصلہ تو نے کرنا ہے, مشورہ جو بھی ہو اس سے قطع نظر کہ وہ کیا مشورہ ہے آخری فیصلہ تیرا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھیے کہ تمام صحابہ کا ایک ہی مشورہ تھا کہ چاہے قتل و غارت کرنا پڑے, اپنے خون سے ہولی کھیلنی پڑے, لیکن ہم ضرور خانہ کعبہ حج پر جائیں گے اور آپ کی رویا پوری ہوگی, جس میں کسی سال کا تو ذکر ہی نہیں تھا, مگر صحابہ نے یہی سمجھا کہ اسی سال یہ رویا پوری ہونی ہے. اس وقت بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کا مشورہ ترک فرما دیا، نظر انداز فرما دیا، اور اس میں کوئی بھی استثناء نہیں تھا۔ فیض اعظم تھا فتوکل اللہ، جب عزم کر لیا تو پھر اللہ پر ہی توکل فرمایا، اور اللہ پر توکل کے نتیجے میں صلح حدیبیہ سے ہی پھر ساری آئندہ فتوحات کی بنیاد ڈالی گئی، اور عظیم شان صلح کی یہ شرائط تھیں جس نے اگلے زمانے کی گویا کایا پلٹ دی۔ تو اس پہلو سے میں سب شورا میں شامل لوگوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مجلس شورا میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان میں فیصلوں سے زیادہ لفظ مشورے کا اطلاق ہونا چاہیے، جو مجلس شورا کی جان ہے۔ فیصلے ہوتے ہی کوئی نہیں، مشورے ہوتے ہیں، اور جو کثرت رائے سے مشورے ہوں ان کو پھر پیش کر دیا جاتا ہے امیر کی معرفت سے خلیفۃ المسیح کے سامنے، اور پھر وہاں فیصلہ ہوتا ہے۔ بس آپ بھی اس طریق کو چمٹے رہیں، کیونکہ اسی میں برکت ہے، اسی میں جماعت کی زندگی کا راز ہے۔ مجلس شورا ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، جو خدا تعالیٰ نے یہ نظام ہمارے اندر جاری فرما کے ہمیں سب ایک ہاتھ میں ایک ہاتھ پہ باندھ دیا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اس اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ ہر جگہ مشورے کریں گے اور توکل اللہ پر ہی کریں گے۔ جب فیصلہ جماعت کی طرف سے کیا جائے گا تو پھر آگے پھر توکل کا مقام ہے، اور خدا تعالیٰ کبھی بھی اس توکل کو ضائع نہیں فرماتا۔ شورا کے متعلق اس مختصر بلکہ نہایت مختصر خطبے کے بعد اب میں خطبہ الہامیہ کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تحریرات اور بعض صحابہ کی روایات وغیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس مضمون پر کچھ روشنی ڈالتا ہوں۔ کچھ دیر سے مطالبے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ وہی سال ہے جس سال میں خطبہ الہامیہ ہوا تھا، اس لیے بار بار لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ اس کی اینیورسری منائی جائے۔ تو میں اس بات کو رد کرتا رہا کہ اینیورسری کس کس بات کی منائیں گے، یہ سارا عرصہ ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی نہ کسی نشان کے پورا ہونے کا عرصہ ہے، تو ہر روز تو اینیورسری نہیں منائی جا سکتی۔ لیکن چونکہ مطالبہ زیادہ تھا اور میں نے بھی سوچا کہ اب نئی نسل ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خطبہ الہامیہ کیا واقعہ ہے، پس منظر کیا ہے، اور کتنا عظیم شان نشان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر جاری فرمایا یا زبان پر جاری فرمایا۔ اب میں کچھ تحریرات پڑھتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے جو مضمون ظاہر ہوتا ہے وہ یہ ہے، 11 اپریل 1900۔ اب یہ بھی وہ آج کل کے دن ہی ہیں، عید اضحیٰ کے دن صبح کے وقت مجھے الہام ہوا کہ آج تم عربی میں تقریر کرو، تمہیں قوت دی گئی، اور نیز یہ الہام ہوا کلام افصحت من لدن رب کریم، یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے۔ چنانچہ اس الہام کو اسی وقت اخویم مولوی عبد الکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اخویم حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ رحمۃ اللہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولوی محمد علی صاحب ایم اے، یہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لکھا ہوا لیکن بہرحال صحابی تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک الہام سے پتہ چل رہا ہے آؤ ہمارے پاس بیٹھ جاؤ، تم بھی کبھی نیک ارادے رکھتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطلاق تو بہرحال کرنا پڑے گا، اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں مولوی محمد علی صاحب ایم اے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماسٹر عبد الرحمٰن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماسٹر شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حافظ عبد العلی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سے دوستوں کو اطلاع دی گئی. تب میں عید کی نماز کے بعد عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ غیب سے مجھے ایک قوت دی گئی اور وہ فصیح تقریر عربی میں فی البدی میرے منہ سے نکل رہی تھی کہ میری طاقت سے بالکل باہر تھی, اور میں نہیں خیال کر سکتا کہ ایسی تقریر جس کی ضخامت کئی جز تک تھی ایسی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بغیر اس کے کہ اول کسی کاغذ میں قلم بند کی جائے کوئی شخص دنیا میں بغیر خاص الہام الہی کے بیان کر سکے. جس وقت یہ عربی تقریر جس کا نام خطبہ الہامیہ رکھا گیا لوگوں میں سنائی گئی, اس وقت حاضرین کی تعداد شاید 200 کے قریب ہوگی, بعض روایات میں 300 کے قریب بیان کی جاتی ہے. سبحان اللہ, اس وقت ایک غیبی چشمہ کھل رہا تھا. مجھے معلوم نہیں کہ میں بول رہا تھا یا میری زبان سے کوئی فرشتہ کلام کر رہا تھا, کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس کلام میں میرا دخل نہ تھا. خود بخود بنے بنائے فقرے میرے منہ سے نکلتے جاتے تھے, اور ہر ایک فقرہ میرے لیے ایک نشان تھا. چنانچہ تمام فقرات چھپے ہوئے موجود ہیں جن کا نام خطبہ الہامیہ ہے. اس کتاب کے پڑھنے سے معلوم ہوگا کہ کیا کسی انسان کی طاقت میں ہے کہ اتنی لمبی تقریر بغیر سوچے اور فکر کے عربی زبان میں کھڑے ہو کر محض زبانی طور پر فی البدی بیان کر سکے. یہ ایک علمی معجزہ ہے جو خدا نے دکھلایا, اور کوئی نظیر اس کی پیش نہیں کر سکتا. پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی تعلق میں فرماتے ہیں, عید الضحیٰ کی صبح کو مجھے الہام ہوا کہ کچھ عربی میں بولو. چنانچہ بہت احباب کو اس بات سے اطلاع دی گئی, اور اس سے پہلے میں نے کبھی عربی زبان میں کوئی تقریر نہیں کی تھی, لیکن اس دن میں عید کا خطبہ عربی زبان میں پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بلیغ فصیح پرمعانی کلام عربی میں میری زبان پر جاری کی جو کتاب خطبہ الہامیہ میں درج ہے. وہ کئی جز کی تقریر ہے جو ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر زبانی فی البدی کہی گئی, اور خدا نے اپنے الہام میں اس کا نام نشان رکھا, کیونکہ وہ زبانی تقریر محض خدائی قوت سے ظہور میں آئی. میں ہرگز یقین نہیں مانتا کہ کوئی فصیح اور اہل علم اور ادیب عربی بھی زبانی طور پر ایسی تقریر کھڑا ہو کر سکتا ہو. اس خطبے سے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں عبداللہ سنوری کی مندرجہ ذیل خواب بھی تحریر فرمائی ہے. میاں عبداللہ سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ منشی غلام قادر مرحوم سنور والے یہاں آئے ہیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ اس جلسہ کی بابت اس طرف کی خبر دو, کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اوپر بڑی دھوم مچ رہی ہے. یہ خواب بین ہی سید امیر علی شاہ صاحب کے خواب سے مشابہ ہے, کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ جس وقت عربی خطبہ بروز عید پڑھا جاتا تھا اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلسے میں موجود ہیں اور اس خطبہ کو سن رہے ہیں. یہ خواب عین خطبہ پڑھنے کے وقت ہوئی, بطور کشف اس جگہ بیٹھے ہوئے ان کو معلوم ہوا. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ کی روایات میں پڑھ کے سناتا ہوں, کہیں مضمون کی تکرار بھی ہو گئی ہے لیکن وہ کوشش کے باوجود دور نہیں کی جا سکتی تھی, اس لیے وہ بار بار ایک ہی بات اگر سمجھائی جائے تو کوئی حرج نہیں, سمجھنے میں آسانی پیدا ہوتی ہے. روایت حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بواسطہ مولوی عبد الرحمٰن صاحب مبشر مدرس احمدیہ قادیان بدریہ تحریر بیان کیا کہ 1900 میں یا اس کے قریب عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کو لکھا کہ جتنے دوست یہاں موجود ہیں ان کے نام لکھ کر بھیج دو تا میں ان کے لیے دعا کروں. حضرت مولوی صاحب نے سب کو ایک جگہ جہاں آج کل مدرسہ احمدیہ ہے اور اس وقت ہائی اسکول تھا جمع کیا اور ایک کاغذ پر سب کے نام لکھوائے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام سارا دن اپنے کمرے میں دروازے بند کر کے دعا فرماتے رہے. صبح عید کا دن تھا. دعا کا یہاں فرماتے ہوئے لکھا ہوا ہے لیکن جس نے حضرت مسیح کا ذکر کیا ہے اپنی طرف سے حضور کی عزت کی وجہ سے فرمایا ہے مرنا. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعا کے ساتھ کہیں بھی لفظ فرمانا استعمال نہیں فرمایا بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا بھی جب ذکر کیا ہے تو دعائیں کی ہیں آپ نے, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کے حضور دعا فرمائی نہیں. تو کئی لوگ یہ غلطی سے لکھ دیتے ہیں, مجھے بھی, تو یہ جائے ادب ہے کہ دعا کے لیے فرمانے کا لفظ استعمال نہ کیا جائے. صبح عید کا دن تھا. آپ نے فرمایا مجھے الہام ہوا ہے کہ اس موقع پر عربی میں کچھ کلمات کہو, اس لیے حضرت مولوی نور الدین صاحب اور حضرت مولوی عبد الکریم صاحب اس وقت قلم دوات لے کر موجود ہوں اور جو کچھ میں عربی میں کہوں لکھتے جائیں. آپ نے نماز عید کے بعد خطبہ خود پہلے اردو میں پڑھا. مسجد اقصیٰ کے پرانے صحن میں دروازے سے کچھ فاصلے پر ایک کرسی پر تشریف رکھتے تھے. حضور کے اردو خطبہ کے بعد حضرت مولوی صاحبان حسب ارشاد حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ کے بائیں طرف کچھ فاصلے پر کاغذ اور قلم دوات لے کر بیٹھ گئے اور حضور نے عربی میں خطبہ پڑھنا شروع فرمایا. اس طرح عربی خطبے کے وقت آپ کی حالت اور آواز میں ایک تغیر نظر آتا تھا. ہر ایک عربی فقرہ جو آپ بولتے تھے اس میں آخر میں آپ کی آواز بہت دھیمی اور باریک ہو جاتی تھی. تقریر کے وقت آپ کی آنکھیں بند ہوتی تھیں. تقریر کے دوران میں ایک دفعہ حضور نے حضرت مولوی صاحبان کو فرمایا کہ اگر کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو اسی وقت پوچھ لیں, ممکن ہے کہ بعد میں میں خود بھی نہ بتا سکوں. اس وقت ایک عجیب عالم تھا جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ خطبہ حضور کی کتاب خطبہ الہامیہ کے ابتدا میں چھپا ہوا ہے. آپ نے نہایت اہتمام سے اس کو کاتب سے لکھوایا اور فارسی اور اردو میں ترجمہ بھی خود کیا. اس خطبے پر اعراب بھی لگوائے اور آپ نے فرمایا جیسا جیسا کلام اترتا گیا میں بولتا گیا. جب یہ سلسلہ بند ہو گیا تو میں نے بھی تقریر کو ختم کر دیا. حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, حضور نے کھڑے ہو کر یا عباد اللہ کے الفاظ سے فی البدی عربی خطبہ پڑھنا شروع کیا. آپ نے ابھی چند فقرے کہے تھے کہ حاضرین پر جن کی تعداد کم و بیش 200 تھی وجد کی ایک کیفیت طاری ہو گئی. نحویت کا یہ عالم تھا کہ بیان سے باہر ہے. خطبے کی تاثیر کا وہ اعجازی رنگ پیدا ہو گیا کہ اگرچہ مجمع میں عربی دان مدود چند تھے مگر سب سامعین ہمتن گوشت تھے. روایت حضرت مولوی عبداللہ سنوری صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب حضرت مسیح موعود نے عید الاضحیٰ کے موقع پر خطبہ الہامیہ پڑھا تو میں قادیان میں ہی تھا. حضرت صاحب مسجد مبارک کی پرانی سیڑھیوں کے رستے سے نیچے اترے. آگے میں انتظار میں موجود تھا. میں نے دیکھا کہ اس وقت آپ بہت پشاش تھے اور چہرہ مسرت سے دمک رہا تھا. پھر آپ بڑی مسجد کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں نماز کے بعد خطبہ شروع فرمایا اور حضرت مولوی نور الدین صاحب اور مولوی عبد الکریم صاحب کو خطبہ رکھنے پر مقرر کر دیا. میاں عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب اس خیال سے کہ لکھنے والے پیچھے نہ رہ جائیں بہت تیز تیز نہیں بولتے تھے بلکہ بعض اوقات لکھنے والوں کی سہولت کے لیے ذرا رک جاتے تھے اور اپنا فقرہ دہراتے تھے. امی عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ ایک وقت آپ نے لکھنے والوں سے یہ بھی فرمایا کہ جلدی لکھو, یہ وقت پھر نہیں رہے گا. اور بعض اوقات آپ یہ بھی بتاتے تھے کہ مثلاً یہ لفظ سوات سے لکھو یا سین سے لکھو. شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی, یہ روایت میں آخر پر رکھتا ہوں صحابہ کی روایت میں سے, الحکم میں آپ نے لکھا, چونکہ یہ خطبہ آیات اللہ میں سے ایک زبردست آیت اور لا نظیر نشان ہے جو ہماری آنکھ کے سامنے بلکہ ایک عظیم الشان گروہ کے سامنے پورا ہوا, ہم خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ یہ زبردست نشان فی الحقیقت اعجاز تھا. ہماری زبان قلم میں طاقت نہیں کہ آپ کے لب و لہجہ کی تصویر الفاظ میں کھینچ سکے. الفاظ میں ایک برقی اثر تھا جو اندر ہی اندر طبیعت کے مواد ردیہ کو زائل کر رہا تھا. شکل و صورت اور زبان سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص اس وقت اس دنیا میں موجود نہیں ہے اور اس کی زبان اپنے اختیار میں نہیں. نیم باز آنکھیں بتا رہی تھیں, ایک شکر کی سی حالت طاری ہے. حضرت اقدس علیہ السلام کھڑے ہو کر چند عربی کھڑے ہوئے تھے, چند عربی فقرات بولنے کے واسطے جو گویا ارشاد الہی کی تعلیم تھی, لیکن کوئی دو گھنٹے تک ایک وسیع اور فصیح خطبہ جو حقائق و معارف سے پر تھا, تہذیب نفس اور اصلاح روح کے لیے ایک نسخہ شفا بخش تھا. جس قدر معرفت کے دقیق راز اس خطبے میں بیان کیے گئے واللہ باللہ ایسے تھے کہ نہ کبھی اس سے بیشتر کان آشنا تھے اور نہ آنکھ سے کسی کو بیان کرتے ہوئے دیکھا تھا. حضرت اقدس نے اثناء خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ اب لکھ لو, پھر یہ لفظ جاتے ہیں. آخر خدا تعالیٰ کے وعدہ کے موافق یہ عظیم الشان نشان پورا ہوا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز عید سے فراغت کے بعد خطبہ کے لیے مسجد کے درمیانی دروازے میں کھڑے ہوئے اور پہلے اردو میں خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبہ کے جو اردو میں ارشاد فرمایا تھا, اہم نکات یہ ہیں. یہ ایک سر کی بات ہے کہ یہ عید ایک ایسے مہینے میں آتی ہے جس پر اسلامی مہینوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے. اس کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے والے مسیح سے بہت مناسبت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے کے نبی تھے اور آپ کا وجود باوجود اور وقت بین ہی گویا عید اضحیٰ کا وقت تھا. دوسری مناسبت یہ ہے کہ یہ قربانی کا مہینہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانیوں کا کامل نمونہ دکھانے کے لیے تشریف لائے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس قربانی کا بیج بویا تھا, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لہلہات کھیت دکھائے. حضور نے پھر فرمایا, دیکھو اور غور سے سنو, یہ صرف اسلامی ہے جو اپنے اندر برکات رکھتا ہے اور انسان کو مایوس اور نامراد نہیں ہونے دیتا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں اس کی برکات اور زندگی اور تا صداقت کے لیے نمونہ کے طور پر کھڑا ہوں. اردو خطبہ کے آخر میں جماعت کو باہمی اخوت کی نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا, میں نصیحت کرتا ہوں کہ آپس میں اختلاف نہ ہو. میں دو ہی مسئلے لے کر آیا ہوں, اول خدا کی توحید اختیار کرو اور دوسرے آپس میں محبت اور ہمدردی ظاہر کرو. وہ نمونہ دکھاؤ کہ غیروں کے لیے کرامت ہو. ایسا شخص جو میری جماعت میں ہو کر میرے منشاہ کے موافق نہ ہو وہ خشک ٹہنی ہے, اس کو اگر باغبان کاٹے نہیں تو کیا کرے. بس یہ جو کبھی کبھی خبریں ملتی ہیں ارتداد کی, یہ خشک ٹہنیاں ہی ہیں جو کاٹی جاتی ہیں. یہاں کی خشک ٹہنیاں جن کو ردی کے طور پر پھینک دیا جاتا ہے وہ ملا لوگ اپنے باغوں میں سجا لیتے ہیں. تو کتنا فرق ہے زمین آسمان کا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے باغ کا، پربہار باغ کا، اور مولویوں کے باغوں کا. اردو میں خطبہ دینے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا، میں اب چند فقرے عربی میں سناؤں گا کیونکہ مجھے خدا تعالیٰ نے مجمع میں کچھ عربی فقرے بولنے کا حکم دیا تھا. پہلے میں نے خیال کیا کہ شاید کوئی اور مجمع ہوگا جس میں یہ خدا کی بات پوری ہوگی، مگر خدا تعالیٰ مولوی عبدالکریم صاحب کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے تحریک کی اور اس تحریک سے زبردست قوت دل میں پیدا ہوئی، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور نشان آج پورا ہو. جب حضرت اقدس خطبہ پڑھنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قریب تر ہو کر اس خطبے کو لکھیں. جب حضرات مولوی صاحبان تیار ہو گئے تو حضور نے یا عباد اللہ کے الفاظ سے عربی خطبہ شروع فرمایا. اثنائے خطبہ میں حضرت اقدس نے یہ بھی فرمایا، اب لکھ لو، پھر یہ الفاظ چلے جاتے ہیں. جب حضرت اقدس رضی علیہ السلام خطبہ پڑھ کر بیٹھ گئے تو اکثر احباب کی درخواست پر مولانا محمد عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ترجمہ اکثر احباب کی درخواست پر مولانا مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ترجمہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے. اس سے پیشتر کہ مولانا موصوف ترجمہ سنائیں، حضرت اقدس نے فرمایا، اس خطبہ کو کل عرفہ کے دن عید کی رات میں جو میں نے دعائیں کی ہیں ان کی قبولیت کے لیے نشان رکھا گیا تھا کہ اگر میں یہ خطبہ عربی زبان میں ارتجالاً پڑھ گیا تو وہ ساری دعائیں قبول سمجھی جائیں گی. الحمدللہ کہ وہ ساری دعائیں بھی خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق قبول ہو گئیں. ابھی مولانا عبدالکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ ہی سنا رہے تھے کہ حضرت اقدس فرط جوش کے ساتھ سجدہ شکر میں جا پڑے. حضور علیہ السلام کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا. سجدہ سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا، ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے کہ مبارک، گویا قبولیت کا نشان ہے. اب آخر پر میں حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیالکوٹی کے ترجمے میں سے جو آپ نے پھر بدی ترجمہ کیا اس میں سے چار خصوصی حصے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلا، اے خدا کے بندو، اپنے اس دن میں جو کہ بقرعید کا دن ہے غور کرو اور سوچو، کیونکہ ان قربانیوں میں عقل مندوں کے لیے بھید پوشیدہ رکھے گئے ہیں، اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس دن بہت سے جانور ذبح کیے جاتے ہیں، اور کئی گلے اونٹوں کے اور کئی گلے گائیوں کے ذبح کرتے ہیں، اور کئی ریوڑ بکریوں کے قربان کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ خدا تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح زمانہ اسلام کی ابتدا سے ان دنوں تک یہ کیا جاتا ہے، اور میرا گمان ہے کہ یہ قربانیاں جو ہماری اس روشن شریعت میں ہوتی ہیں احاطۂ شمار سے باہر ہیں، اور ان کو ان قربانیوں پر سبقت ہے جو نبیوں کی پہلی امتوں کے لوگ کیا کرتے تھے، اور قربانیوں کی کثرت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ ان کے خونوں سے زمین کا منہ چھپ گیا ہے، یہاں تک کہ اگر ان کے خون جمع کیے جائیں اور ان کے جاری کرنے کا ارادہ کیا جائے تو البتہ ان سے نہریں جاری ہو جائیں اور دریا بہہ نکلیں اور زمین کے تمام نشیبوں اور وادیوں میں خون رواں ہونے لگے، اور یہ کام ہمارے دین میں ان کاموں میں شمار کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی قرب کا موجب ہوتے ہیں، اور اس سوار کی طرح سمجھے گئے ہیں جو اپنی سیر میں بجلی سے مشابہ ہو، جس کو بجلی کی چمک سے مماثلت حاصل ہو، اور اس وجہ سے ان ذبح ہونے والے جانوروں کا نام قربانی رکھا گیا ہے. پھر فرماتے ہیں، امت محمدیہ میں جس قدر قربانیاں کی جاتی ہیں اس کی مثال کسی دوسرے مذہب یا امت میں نہیں ملتی. دین اسلام میں اسے ان کاموں سے میں شمار کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا موجب ہوتے ہیں. ہر مومن اور مومنہ جو خدائے ودود کی رضا کا طالب ہے اس پر واجب ہے کہ قربانی کی حقیقت کو سمجھے اور اس حقیقت کو اپنے نفس میں داخل کرے اور اپنی ساری عقل اور پرہیزگاری کی روح سے قربانی کی روح کو ادا کرے. یہ وہ درجہ ہے جہاں سالکوں کا سلوک انتہا پذیر ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے الوہی صفات کے رنگ سے رنگ دیا جاتا ہے اور اسے نبیوں صدیقوں اور اہل علم کا وارث بنایا جاتا ہے اور اسے درایت ولایت اور اولین کا علم اور سابقین کی معرفت عطا ہوتی ہے. چنانچہ خدا جو اصدق الصادقین ہے اپنے رسول کو فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو کہہ دے کہ میرے نزدیک اور میری عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی ان لوگوں کو کہہ دے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اس خدا کے لیے ہے جو پروردگار عالمیان ہے. بس دیکھ کہ کیوں کر نسخ کے لفظ کی حیات اور ممات کے لفظ سے تفسیر کی ہے اور اس تفسیر سے قربانی کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے. بس اے عقل مندو اس میں غور کرو اور جس نے اپنی قربانی کی حقیقت کو معلوم کر کے قربانی ادا کی اور صدق دل اور خلوص نیت کے ساتھ ادا کی بس تحقیق اس نے اپنی جان اور اپنے بیٹوں اور اپنے پوتوں کی قربانی کر دی اور اس کے لیے اجر بزرگ ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کے رب کے نزدیک اجر تھا. اور اسی کی طرف ہمارے سید برگزیدہ اور رسول برگزیدہ نے جو پرہیزگاروں کے امام اور انبیاء کا خاتم ہے اشارہ کیا اور فرمایا اور وہ خدا کے بعد سب سچوں سے زیادہ تر سچا ہے. تحقیق قربانیاں وہ سواریاں ہیں کہ جن جو خدا تعالیٰ تک پہنچاتی ہیں اور خطاؤں کو محو کرتی ہیں اور بلاؤں کو دور کرتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچیں جو سب مخلوق سے بہتر ہیں. ان پر خدا تعالیٰ کا سلام اور برکتیں ہوں. اور آن جناب نے ان الفاظ میں قربانیوں کی حکمتوں کی طرف فصیح کلموں کے ساتھ جو موتیوں کی مانند ہیں اشارہ فرمایا. بس افسوس اور کمال افسوس ہے کہ اکثر لوگ ان پوشیدہ نقطوں کو سمجھتے نہیں. بس اس اندھیری رات کے وقت اور تند ہوا کی تاریکی کے وقت خدا کے رحم نے تقاضا کیا کہ آسمان سے نور نازل ہو. سو میں وہ نور ہوں اور وہ مجدد ہوں کہ جو خدا تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے اور بندہ مدد یافتہ ہوں اور وہ مہدی ہوں جس کا آنا مقرر ہو چکا ہے اور وہ مسیح ہوں جس کے آنے کا وعدہ تھا اور میں اپنے رب سے اس مقام پر نازل ہوا جس کو انسانوں میں سے کوئی نہیں جانتا اور میرا بھید اکثر اہل اللہ سے پوشیدہ اور دور تر ہے قطع نظر اس کے کہ عام لوگوں کو اس سے کچھ اطلاع ہو سکے اور میرا مقام غوطہ لگانے والوں کے ہاتھوں سے بہت دور ہے اور میری اوپر چڑھنے کی بلندی قیاس میں نہیں آ سکتی اور یہ قدم میرا خدا تعالیٰ کی راہ میں تیز چلنے والے اونٹوں سے تیز تر ہے. بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ اور اپنے تئیں شک اور جنگ کے ساتھ ہلاک مت کرو. اور میں مغز ہوں جس کے ساتھ چھلکا نہیں اور روح ہوں جس کے ساتھ جسم نہیں اور وہ سورج ہوں جس کو دشمنی اور کینے کا دھواں چھپا نہیں سکتا. اور کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو میری مانند ہو اور ہرگز نہیں پاؤ گے اگرچہ چراغ لے کر بھی ڈھونڈتے رہو. اور یہ کوئی فخر نہیں مگر اس خدا کی نعمتوں کا شکر ہے جس نے اس نو نہال کو لگایا. ہمیں نور کے پانی کے ساتھ غسل دیا گیا ہوں اور الہی پاکیزگی کے چشمہ میں پاکیزہ کیا گیا ہوں اور صاف کیا گیا ہوں تمام میلوں اور قدورتوں سے. اور میرے رب نے میرا نام احمد رکھا ہے. بس میری تعریف کرو اور مجھے دشنام مت دو اور اپنے امر کو نا امیدی کے درجہ تک مت پہنچاؤ. اور جس نے میری تعریف کی اور کوئی قسم تعریف کی نہ چھوڑی تو اس نے سچ بولا اور جھوٹ کا ارتکاب نہ کیا، اور جس نے اس بیان کو جھٹلایا پر اس نے جھوٹ بولا ہے، اپنے خدا کے غصے کو بھڑکایا ہے، بس افسوس اس آدمی پر جس نے شک کیا اور عہد کو توڑا اور دل کو شیطان کے وسوسوں سے آلودہ کیا، اور میں بڑی اونچی درگاہ سے آیا ہوں تب میرا خدا میرے ذریعے بعض اپنے جلالی اور جمالی صنعتیں دکھلاوے، یعنی شر کا دور کرنا اور بھلائی کا پہنچانا، کیونکہ زمانوں کو اس بات کی حاجت تھی کہ اس بلی کو دور کیا جائے جو حد سے بڑھ گئی تھی، اور اس نیکی کو بلند کیا جائے جو جاتی رہی تھی۔ اس لیے خدا کی عنایت نے چاہا کہ زمانہ کو وہ چیز دی جاوے جسے وہ اپنی زبان حال سے مانگتا ہے، اور مردوں اور عورتوں پر رحم کیا جائے، بس مجھ کو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا مثل بنایا تاکہ ضرور ضرر اور گمراہی کے مادموں کو دور فرما دے، اور مجھ کو نبی مہدی احمد اکرم کا مظہر بنایا تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچا دے، اور درایت اور ہدایت کی بارش کو دوبارہ اتارے، اور لوگوں کو غفلت اور گناہگاری کے میل سے پاک کرے۔ بس میں زرد رنگ والے دو لباسوں میں آیا ہوں جو جلال اور جمال کے رنگ سے رنگے ہوئے ہیں، اور مجھ کو فانی کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے، اور یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ملی ہے، لیکن وہ جلال جو مجھ کو دیا گیا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جو عیسوی بروز ہے اور جو خدا کی طرف سے ہے، تاکہ میں اس شرک کی بری کو نابود کر دوں جو گمراہوں کے عقائد میں موج مار رہی ہے۔ لیکن وہ جمال جو مجھ کو ملا ہے وہ میرے اس بروز کا اثر ہے جس کا نام بخشش کرنے والے خدا کی طرف سے بروز احمدی ہے، تاکہ میں اس کے ذریعے سے توحید کی نیکی کو جو زبانوں اور دلوں اور باتوں اور کاموں سے جاتی رہی ہے واپس لاؤں، اور اس کے ذریعے سے دینداری کے امر کو قائم کروں، اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں فساد اور الحاد اور گمراہ کرنے والے ان سوروں کو ماروں۔ ترجمہ خطبہ اعلامیہ، تیسرا حصہ ترجمے کا جو مولوی عبدالکریم صاحب کا یہاں پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، سارے ترجمے کا تو وقت نہیں تھا کیونکہ دو گھنٹے کے قریب مضمون ہے، اس لیے چند حصے چن چن کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو بنیادی اور مرکزی نقطے ہیں۔ فرمایا، پس تم کو خوشخبری ہو کہ تمہارے پاس مسیح آیا اور قادر نے اس کو مسح کیا اور فصیح کلام اس کو عطا کیا گیا، اور تم کو اس فرقے سے بچاتا ہے جو گمراہ کرنے کے لیے زمین پر سیر کرتا ہے اور خدا کی طرف بلاتا ہے اور ہر ایک شبہ کو دور فرماتا ہے، اور تم کو مبارک ہو کیونکہ مہدی ماہود تمہارے پاس آ پہنچا اور اس کے پاس بہت سا مال و متاع ہے جو تہ بتہ رکھا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مال جو تمہارے پاس سے جاتا رہا ہے پھر تمہاری طرف لوٹ آئے، اور وہ اقبال جو جیتے جی قبر میں ہے پھر قبر سے نکلے، یہ وہ بات نہیں کہ جھوٹ بنا لی جائے، بلکہ خدا کا نور ہے جو اپنے ساتھ بڑے بڑے نشان رکھتا ہے، اے لوگو میں وہ مسیح ہوں کہ جو محمدی سلسلہ میں سے ہے، اور میں احمد مہدی ہوں، اور سچ مچ میرا رب میرے ساتھ ہے میرے بچپن سے لے کر میری لحد تک۔ چوتھا اقتباس جو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے چنا گیا ہے وہ یہ ہے، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے اور یہ مہینہ بھی اسلام کے مہینوں میں سے آخری ہے اور دونوں ختم ہونے کے قریب ہیں، اس آخری مہینے میں بھی قربانیاں ہیں اور اس آخری زمانے میں بھی قربانیاں ہیں، اور فرق صرف اصل اور عکس کا ہے جو آئینہ میں پڑتا ہے، اور اس کا نمونہ زمانہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر چکا ہے، اور اصل روح کی قربانی ہے اے دانش مندو، اور بکروں کی قربانیاں روح کی قربانی کے لیے مثل سایوں اور آثار کے ہیں، بس اس حقیقت کو سمجھ لو اور تم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم کے بعد یہ حق رکھتے ہو کہ اس بات کے اہل ہو، اس حقیقت کو سمجھو، اور تم ان میں سے ایک آخری گروہ ہو جو خدا کے فضل اور رحمت سے اس کے ساتھ شامل کیے گئے ہو, اور زمانوں کا سلسلہ جناب الہی سے ہمارے زمانے پر ختم ہو گیا ہے, اس اسلام کے مہینے قربانی کے مہینے پر ختم ہو گئے ہیں, اور اس میں اہل الرائے نے کے لیے ایک پوشیدہ اشارہ ہے, اور میں ولایت کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہوں جیسا کہ ہمارے سید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے تھے, اور خاتم الانبیاء ہیں اور میں خاتم الاولیاء ہوں, میرے بعد کوئی ولی نہیں مگر وہ جو مجھ سے ہوگا اور میرے عہد پر ہوگا, اور میں اپنے خدا کی طرف سے تمام تر قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں, اور یہ میرا اقدام ایک ایسے منارہ پر ہے جس پر ہر ایک بلندی ختم کی گئی, بس خدا سے ڈرو اے جماع مردو اور مجھے پہچانو, اور نافرمانی مت کرو اور نافرمانی پر مت مرو. یہ وہ خطبہ الہامیہ کے ترجمے کے چند اقتباسات ہیں جو ہمیں اختیار کیے ہیں, اور یہ یاد رکھنا چاہیے جماعت کو کہ عین موقع پر ہمارے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ تمام دنیا میں اپنی قربانیوں کے ثمرے بھی کھاؤ اور قربانیاں بھی پیش کرتے چلے جاؤ. جو جانی قربانی ہم پیش کرتے ہیں وہ اس سے بہت اعلیٰ ہے جو جسمانی قربانی بکروں اور گائیوں اور بھیڑوں اور اونٹوں کی صورت میں کی جاتی ہے. دراصل ہم ان کی گردن پہ چھری نہیں پھیرتے بلکہ اپنی نفسانیت کی گردن پہ چھریاں پھیرتے ہیں. بس یہ ایک ایسا پہلو ہے جس کی وجہ سے جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے, گویا ان قربانیوں پر سوار خدا کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں. بس میں امید رکھتا ہوں کہ سب دنیا میں جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خطبہ الہامیہ کی برکت سے جو ان دنوں میں نازل ہوئی تھی آگے سے آگے بڑھتی چلی جائے گی, اور انہی قربانیوں پر سفر کرے گی, جن قربانیوں کو ذبح کرے گی. نفس کی قربانی کو پیش نظر رکھو, نفس کو قربان کرو تو پھر خدا کا قرب نصیب ہوگا. اگر نفس قربان نہ کیا جائے تو جانوروں کی قربانی کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.